خواتین و حضرات، آج تک ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ قناعت اور صبر، تقویٰ، یہ بہت اعلیٰ چیزیں ہیں اور اس کے بہت ثواب ہیں، بہت فائدے ہیں. وہ ایک مذہبی رنگ ہے اس کا، یقینی طور پر ان کے بہت فائدے بھی ہیں اور اس کا ثواب بھی بہت ہے. روحانیت میں قناعت، تقویٰ، توکل اور روزہ، وہ دو طریقوں سے دیکھے جاتے ہیں. ایک تو ان کے وہ فوائد جن کا بیان اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے، اور ایک وہ فوائد ہیں جو کلی طور پر روحانیت کے نقطہ نظر سے ان کو لیا جاتا ہے. جس طرح سے دوسرے علوم میں جو صدیوں پر محیط پریکٹسز ہیں اور ان پریکٹسز کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج کو اکٹھا کر کے پھر ان نتائج سے فردر نتائج اخذ کیے گئے اور اس جست کو جو اس ریسرچ کے نتیجے میں ہاتھ لگا، ان کو قواعد کی شکل دے دی گئی. اکنامکس، بزنس ایڈمنسٹریشن، مارکیٹنگ، سیلز، اکاؤنٹنسی، فائنینشل مینجمنٹ اور اسی طرح سائنس میں اسٹرینگس آف میٹیریل، ٹیسٹنگ آف میٹیریل، ٹارک اور ایکسلریشن، ایکشن ریئیکشن، یہ سب چیزیں صدیوں کے تجربات پر محیط ہیں اور ان تجربات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو ایک عمومی نتیجہ سامنے آیا، اس کو قواعد کی شکل دے دی گئی. اسی طرح روحانیت میں بھی صدیوں سے جو پریکٹسز چلی آ رہی ہیں، ان پریکٹسز کے نتیجے میں ملنے والے ثمرات کو پھر ایک اصول کی شکل دے دی گئی ہے، ایک قاعدے کی شکل دے دی گئی. اب قناعت ہم سب جانتے ہیں کیا ہے، یہاں بھی اس موضوع پر دو بغیر بحث ہوئی، لیکن روحانیت میں قناعت ایک قندیل کی مانند ہے، ایسی قندیل جس سے انسان کی باطن میں روشنی پیدا ہوتی ہے. قناعت ایک ایسا حربہ ہے جس سے انسان کے اندر ایسی شجاعت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ حرص و لالچ، طمع، ان سے وہ بڑی آسانی سے لڑ لیتا ہے. روحانیت کے اندر جس طرح سے کینہ، بغض، غیبت زہر قاتل ہیں، اسی طرح سے حرص و طمع اور لالچ انسان کو عرش سے زمین پر لے آتی ہیں. روحانیت کبھی پھل پھول ہی نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص، طمع اور لالچ موجود ہو. تو قناعت سے، یا یوں کہیے کہ قناعت وہ ہتھیار ہے جس سے ہم حرص و طمع اور لالچ سے لڑ لیتے ہیں. قناعت وہ شجاعت ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ان چیزوں کے خلاف ہم لڑ لیں. تو یہ روحانی توجیہ ہے، اس لیے جتنے فقیر ملیں گے وہ قناعت پسند ہوں گے. کبھی کوئی فقیر کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھتا، کسی کے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھتا، کسی کے محلات کی طرف نہیں دیکھتا. وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، وہ خواہ دنیا دار فقیر ہو یا دنیا ترک دنیا کی وہ فقیر، کبھی کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں کہ دوسرے شخص کے پاس کیا ہے، کیونکہ اسے کوئی چیز بھاتی ہی نہیں. وہ لڑ کے اپنے اندر سے ایسی خواہشات تمام کی تمام دور کر چکا ہوتا ہے جسے کبھی طمع یا حرص یا لالچ پیدا ہو جائے. قناعت ایک کام اور کرتی ہے روحانیت میں کہ وہ ضمیر کو روشن کر دیتی ہے. جس شخص نے قناعت کر لی اسے کسی چیز کی حاجت نہ رہی, اور جس کو کوئی حاجت نہ رہی اس کو کسی تدبیر کی حاجت بھی نہیں رہتی, وہ تدبیر سے دور ہو جاتا ہے. جو کچھ رب تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا اس نے اپنا مقدر سمجھ کے اسے لے لیا اور اسی میں زندہ رہا. ایک قناعت روحانیت میں کتنے فائدے دے جائے گی؟ ایک تو ہمارا باطن روشن کر دیتی ہے, ہمارے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے, ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی اور ہم تدبیر حاجت سے دور ہو جاتے ہیں. تمام لالچ ہمارے دل سے جاتا رہتا ہے, اور جب تمام لالچ چلا گیا تو حسد خود بخود دل سے ختم ہو گیا. پچھلی مرتبہ تقویٰ کا ذکر ہوا تھا, اس سے پہلے بھی کئی بار تقویٰ کا ذکر ہوا, لیکن روحانیت میں تقویٰ ہمیں کیا فائدہ پہنچاتا ہے اس کا کہیں ذکر کبھی ہوا نہیں. یہ کتابوں میں بھی عام طور پر لکھا نہیں ملتا. جس شخص نے تقویٰ کر لیا, جیسے کہ غالباً گزشتہ نشست میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے دور ہو جائے جن سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے, اور وہ تمام چیزیں کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جس شخص نے تقویٰ کر لیا اس کا ظاہر بھی دھل جاتا ہے اور اس کا باطن بھی دھل جاتا ہے. یہ ظاہر اور باطن کی صفائی کر دے گا. روحانیت میں ظاہر اور باطن کی صفائی کیے بغیر ہم ایک قدم نہیں آگے بڑھ پاتے. یہ میں بنیادی چیزیں آج روحانیت سے متعلق عرض کر رہا ہوں. جو جو صاحبان آپ میں سے روحانیت کے شوقین ہیں, راہ پر قدم بڑھانا چاہتے ہیں, ان کا ابتدائی قدم ہے یہ. انفیکٹ جو پہلا قدم میں نے عرض کیا تھا ایک کسی زمانے میں آپ سے کہ روحانیت پر چلنے سے پہلے, انفیکٹ اس راہ پر قدم رکھنے سے پہلے جو کام ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہم ایک بات کی پریکٹس کر لیں. اور وہ زیادہ مشکل نہیں, بہت آسان کام ہے, بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. کہ کوئی شخص ہمیں خواہ کتنا ہی بڑا نقصان پہنچا دے, کوئی ہماری جڑیں کتنی ہی کیوں نہ کاٹ لے, کوئی شخص ہمیں کتنا برا بھلا کیوں نہ کہے, ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیوں نہ کرتا رہے, ہمیں ہمارے سامنے گالیاں دے کر چلا جائے, ہم اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی بغض یا کوئی کینہ یا کوئی برائی نہ آنے دیں, ہمارا دل اس کی طرف سے صاف رہے. یہ تو روحانیت کی راہ پر قدم رکھنے سے پہلے کی سٹیج ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم روحانیت کی راہ پر چلیں گے تو پھر سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے. اور روحانیت کی راہ پر قدم رکھنے سے پہلے ہمیں ہر طرح کے ایثار اور قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے. بلکہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی شوڈ بی مور دین ولنگ ٹو سیکریفائی آر رائٹس, آور ڈیزائرز, آر نیڈس فار آر بردر مسلمس اینڈ لیٹر آن فار پیپل فرام ادر ریلیجنس. یہ ایک بار جب ہم کر لیں اور اس میں ہم مشاق ہو جائیں تو پھر ہمیں روحانیت کی راہ پر قدم رکھنا چاہیے. یا یوں کہیے کہ اگر اس میں طاق ہو جانے کے بعد اگر ہم روحانیت پر قدم رکھیں گے تو آسانی سے آگے بڑھ جائیں گے. جب ایک بار ہم نے روحانیت کی راہ پہ قدم رکھ لیا تو پھر ہم تین چیزوں سے کام لیں، قناعت، تقویٰ، توکل۔ یہ تین چیزوں سے کام لینے، یا یوں کہیے کہ یہ تین چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں پہلے قدم کے طور پہ۔ تو تقویٰ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس سے ظاہر اور باطن دھل جاتا ہے، ہمارے باطن میں، ہمارے قلب پر جو سیاہ نشان آتے ہیں گناہوں سے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، وہ قلب کے اندھیروں کے داغ دھبے تقویٰ سے دھلتی ہیں۔ اس کے بعد توکل کی باری ہے۔ درحقیقت توکل انسان کو ایک بھروسہ عطا کرتا ہے رب تعالیٰ پر، کہ جب کسی شخص نے اس طرح کی توکل کر لی کہ میں اپنے کسی کام کے لیے پریشان کیوں ہوں جبکہ میرا رب موجود ہے، یہ بھروسہ ہے رب پر، رب پر ایک مان ہے یہ، اور یہ بھروسہ کہنے کو تو ایک لفظ ہے لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ایک بہت پالشڈ ایمان ہے۔ وہ پالشڈ ایمان کیا ہے؟ کہ پہلی چیز تو یہ کہ میرا کوئی پالنہار ہے، میرا کوئی مالک ہے جو مجھے پالتا ہے، میری ضروریات کو دیکھتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے۔ ایک تو یہ ایمان ہے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر موجود ہے، اس ایک لفظ میں، بھروسہ میں، وہ یہ ہے کہ میرا مالک ایسا ہے جو بے پناہ مہربان ہے، اور ایسا مہربان کہ میری تمام تر کوتاہیوں، خرابیوں اور کمزوریوں کے باوجود مجھے لک آفٹر کرتا ہے۔ پھر ایک چیز اور اس کے پیچھے موجود ہے جس کے اندر تشکر بھی ہے اور امید بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے آج تک لک آفٹر کرتا آیا ہے، مجھے پالتا رہا ہے آج تک، میری ضروریات پوری کرتا رہا ہے آج تک، اور وہ آئندہ بھی پوری کرے گا۔ پہلا حصہ اس کا تشکر ہے۔ انسان کے دل میں یہ احساس تشکر پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب آج تک مجھے پالتا رہا ہے، جب سے میں پیدا ہوا اب تک اس نے پالا ہے، میری ضروریات اس نے پوری کی ہیں، مجھے لک آفٹر کیا ہے، میری حفاظت کی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرے گا۔ پہلا حصہ تشکر کا ہے، دوسرا امید کا ہے۔ یہ دو چیزیں رب تعالی نے اپنے بندوں سے بہت چاہی ہیں، کہ اس کے شکر گزار ہو جاؤ اور اس سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں، تو اسے ایک لفظ بھروسے میں یہ سب کچھ چھپا ہے، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جب تک یہ چیزیں ہم ریلائز نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا بھروسہ رب پر قائم نہیں ہوگا اور توکل پیدا نہیں ہوگی، اور توکل کے بغیر یقین کیجئے کہ روحانیت پیدا ہو نہیں سکتی۔ یہ توکل اور یہ بھروسہ ہی تھا رب پر کہ مختلف فقراء نے، مختلف درویشوں نے کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا، اور ہمیشہ اس سنت پر عمل کیا کہ جو کچھ تحفے تحائف نذرانے آئے، ان کو روحانیت کی زبان میں فتوحات کہتے ہیں، کہ جو کچھ بھی عقیدت مندوں نے آ کے پیش کیا، وہ لوگوں میں بانٹ کر جھولی جھاڑ کر اٹھے، کیونکہ یہی سنت ہے۔ سونے کے لیے جانے سے پہلے سب نے یہ یقین کر لیا کہ کہیں کوئی چیز موجود تو نہیں دنیاوی۔ یہ توکل تھی اپنے رب پر ان لوگوں کے دل میں، تو وہ اپنی جیبیں اور اپنے کچن کے سٹورز خالی کر کے سوتے تھے کہ اگلے دن کے لیے کچھ باقی نہ رہ جائے۔ تو جب یہ توکل پیدا ہوتی ہے رب پر، تو رب کے قریب ہونے لگتا ہے انسان، رب پر پیار آنے لگتا ہے۔ ہم نے رب پر بھروسہ کیا، جو کچھ ہمارے پاس آج موجود ہے وہ کل کے لیے نہیں رکھا بلکہ تقسیم کر دیا رب کے بندوں میں، اگلے دن فاقہ آ گیا۔ اب اندر دل یہ کہتا ہے کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میرا رب مجھے بھوکا رکھے، وہ تو پالنے والا ہے۔ فیکٹس آن گراؤنڈ یہ ہیں کہ فاقہ چل رہا ہے۔ سڈنلی کسی مخالف کے یہاں ہی سے کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں یا کوئی نذرانہ آتا ہے، تو انسان رب کی قدرت پرشش کرتا ہے کہ میرے رب نے اس جگہ سے مجھے رزق عطا فرمایا جہاں سے مجھے کوئی توقع نہیں تھی۔ تو یہ حمد و ثنا میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ۔ جب کئی فاقوں کے بعد رب کے فراہم کردہ رزق سے پیٹ بھرتا ہے، تو شکر کا جذبہ بہت شدت سے بیدار ہوتا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو رب کے قریب لے جائیں گی ہمیں۔ تو یہ توکل ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ آج کل رمضان ہے، روزوں کی فضیلت جگہ جگہ بیان ہوتی ہے، لیکن روحانیت میں روزے کے کئی ایک اینگل ہیں جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتے۔ جس طرح سے توکل سے وہ بھروسہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھروسہ اصل میں سنونیمس ہے روزے کے لیے۔ روزے سے رب پر بھروسہ بہت شدت کا پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں تمام مذاہب کا، جو نون ہسٹری سے لے کے آج تک انٹروڈیوس ہوئے ہیں مذاہب، خواہ وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی، سب کے اندر روزے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہندوازم میں روزے کو بہت بڑی حیثیت حاصل ہے، بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہندوازم میں یہ کہا جاتا ہے کہ اندر کی صفائی کے لیے، اندر کی تطہیر کے لیے روزہ ضروری ہے۔ وہ روزے کو اپنی زبان میں غالباً برت بولتے ہیں، تو ان کے مطابق برت اندر کی صفائی کرتا ہے۔ جو اندر کی صفائی ہے، اس کے لیے سادھو لوگ جب اس راہ پہ قدم رکھتے ہیں روحانیت کی، تو وہ روزے کثرت سے رکھتے ہیں۔ بدھزم میں روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے، گوتم بدھ نے بڑی کثرت سے روزے رکھے۔ عیسائیت میں میں نے آپ سے کسی نشست میں شاید ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی 30 روزے فرض کیے گئے تھے، اور وہ گرمیوں کے زمانے کے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے پادری اور مذہبی لیڈرز اسے ماڈیفائی کرنے لگے، چونکہ فلسطین اور ارد گرد کے علاقوں میں گرمی بے پناہ پڑتی ہے۔ تو ان کے مذہبی لیڈروں نے، علماء کرام نے، عیسائیوں علماء کرام نے فیصلہ کیا کہ روزے، چونکہ گرمی میں انسانی صحت کے لیے مضر ہو جاتے ہیں، رکھے نہیں جا سکتے، یہ ان کا خیال تھا۔ اس لیے روزوں کو بجائے گرمی کے سردی میں منتقل کر دیا جائے، تاکہ روزے رکھنے میں سہولت ہو، اور اس تبدیلی کے بدلے میں उन्होंने अज खुद रोजों की तादाद 30 से बढ़ाकर 40 कर दी। उनकी यहां एक बादशाह जिसका नाम मेरे जहन से महव हो गया है, उनका कोई दुनियावी काम था तो उस काम के होने के लिए उस बादशाह ने मन्नत मानी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 7 रोजे रखूंगा। रब ताला की रहमत से वो काम हो गया तो उस ईसाई बादशाह ने 7 रोजे रखे। उसकी पैरवी में तमाम ईसाइयों ने वो 7 एडिशनल रोजे रखने शुरू कर दिए, तो यूं उनके रोजों की तादाद 47 हो गई। कुछ अरसे के बाद किसी और बादशाह का कोई काम अटका, उसने 3 रोजों की मन्नत मान ली। जब अल्लाह ताला ने वो काम कर दिया तो उसने वो 3 रोजे एडिशनल रखे, तो उनकी कौम ने, उनकी रियाया ने उस बादशाह की तकलीद में 47 रोजे बढ़ा के 50 कर दिए। यूं ईसाइयत में 50 रोजे हो गए, लेकिन रोजे बहरहाल मौजूद हैं वहां। और एक लतीफा ये, वकाल में 2005 या 2004 में पेश यूं आया कि उस वक्त क्रिसमस और ईद दोनों एक ही दिन आ गए थे, 25 दिसंबर को। पोप पापाए रोम जिन्हें कहते हैं, वो हर क्रिसमस पर एक पैगाम देते हैं जो दुनिया भर के तमाम गिरजा में वो उनका पैगाम पढ़ा जाता है। तो उस साल जिस साल ईद और क्रिसमस एक ही दिन में थे, तो पापाए रोम ने जो पैगाम दिया वो ये था ईसाइयों के नाम कि अगर ईसाई सही मानों में रोजे रखना चाहते हैं तो उस तरीके से रखें जिस तरीके से मुसलमान रोजा रखते हैं। इस पर हर मुल्क में, हर ईसाई मुल्क में खासी शिद्दत की रिजेंटमेंट हुई और उस पैगाम को पढ़ने में हिचकिचाहट थी सबके लिए। लेकिन चूंकि पापाए रोम का पैगाम था तो मीटिंग्स के बाद बिलाखिर ये फैसला हो गया कि क्रिसमस की सर्विस में ये पैगाम पढ़ लिया जाएगा और वो तमाम गिरजाओं में पढ़ दिया गया था। ये तो एक जिमनी बात शुरू हो गई। लेकिन ईसाइयत में भी हैं रोजे, यहूदियों के यहां भी रोजे हैं। कोई सा भी मजहब आप उठा के देखेंगे उसमें रोजे मौजूद हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि तवक्कल के जिम्न में जिस भरोसे का जिक्र मैं कर रहा था, ये भरोसा सही मायनों में अगर आता है तो रोजे से आता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इंतहाई बुलंद पाया बुजुर्ग गुजरे, वलायत में बड़ा नाम पाया, आपका ये मामूल रहा कि हर रोज रोजा रखते थे, नफली रोजा मास पाए ईद के जो जहां रोजा मना है। एक बार उन्हें यह एहसास हुआ कि मेरा जिस्म और मेरा नफ्स मुसलसल रोजे रख रख के आदि हो गया है और मुझे अब रोजा महसूस नहीं होता। जो ही यह एहसास हुआ तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ऑल्टरनेट डेज पर रोजा रखना शुरू कर दिया, ताकि एक दिन जब जिस्म को खाने को मिले, पीने को मिले पूरा दिन, तो अगले दिन जब रोजा रखें तो उनका जिस्म और उनका नफ्स खाने पीने के लिए मांगे और उस पर वो जबर करें, उस जबर के जरिए से रूहानी उनकी तरक्की होगी। तो आखिरी कुछ साल जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब ने ऑल्टरनेट डेज पर रोजे रखे हैं, मुसलसल छोड़ दिए थे रोजे। तो वो बुजुर्ग जो रूहानियत में मुस्तनद नाम है, उनके यहां रोजों का ये मकाम रहा कि अपनी रूहानी तरक्की के लिए वो मुसलसल रोजे रखते थे, और जहां ये एहसास हुआ कि उनका जिस्म और नफ्स दोनों उसके आदि हो गए हैं और उनका जिस्म और नफ्स दोनों उसे एज ए मैटर ऑफ रूटीन लेने लगा है, न भूख महसूस होती है न प्यास, तो वो फिर ऑल्टरनेट डेज पर चले जाते हैं ताकि जिस्म आदि न होने पाए। اسی طرح روحانیت میں روزے کو باطنی عبادت کہا جاتا ہے، یہ باطن کی عبادت ہے، ظاہر کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے تمام فوائد ہے ہی باطنی، ظاہر سے کوئی تعلق نہیں اس کا، چونکہ اس کے فوائد باطنی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو رب تعالیٰ نے یہ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کرتا ہوں، تو وہ اسی نسبت سے ہے کہ انسان کے باطنی فوائد، روحانی فوائد اس قدر ہیں کہ اس کا اندازہ وہی شخص کر پائے گا جو اس پروسیس سے گزرتا ہے کہ اسے روحانیت کو ترقی کتنی تیز ملتی ہے. اس کے اندر چونکہ باطنی بالیدگی آتی ہے، اس سے روح کی بالیدگی ہے، اس سے انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، غیبت نہیں کسی کی کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کی گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، کسی پر شاؤٹ نہیں کرتا، غصے کو دبا لیتا ہے. یہ سب روزے کے آداب ہیں، ہونے چاہیے. اور انہی سب چیزوں سے نفس کا تعلق ہے، اور بہت سی چیزیں جنہیں میں گنوا نہیں رہا. میں یوں کہیے کہ اصلی روزہ وہ ہے جس میں آنکھ کا روزہ بھی ہے، کانوں کا روزہ بھی ہے، زبان کا روزہ بھی ہے، منہ کا روزہ بھی ہے، ہاتھوں کا روزہ بھی ہے، اور پاؤں کا روزہ بھی ہے. ان سب کو اگر جمع کر لیں تو روزہ بن جائے گا. کہ انسان اپنی زبان روک لیتا ہے فحش گوئی سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے، گالی دینے سے، تو یوں میں اسے کہہ رہا ہوں کہ زبان کا روزہ ہے. انسان کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتا نہیں، منہ موڑ لیتا ہے. کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو منہ ایک طرف کر لیتا ہے کہ میں اسے دیکھوں نہیں تاکہ میں اس پر گواہ نہ ہو جاؤں. کسی دوسرے سے، کسی آدمی کی غیبت نہیں سنتا، وہاں سے اٹھ کر چلے جاتا ہے، تو وہ کانوں کا روزہ ہے. گناہ جہاں ہو رہا ہے اس طرف وہ جاتا نہیں، یہ پاؤں کا روزہ ہے اس کا. کسی شخص کو اپنے ہاتھ سے ایزا نہیں پہنچاتا، چوری نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں ڈالتا، وہ ہاتھ کا روزہ ہے. یہ میں نے اس لیے یہ ٹرم استعمال کی کہ روزہ مکمل نہیں ہوتا، یا یوں کہیے کہ روزہ اصل میں مشتمل ہے انسان کی آنکھ کے روزے سے، اس کی زبان کے روزے سے، اس کے کان کے روزے سے، اس کے ہاتھوں کے روزے سے، اور اس کے پاؤں کے روزے سے. جب انسان کے یہ تمام اعضاء روزہ رکھ لیتے ہیں تو انسان روزے سے ہو جاتا ہے. تو انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے ہر ہر طریقے سے. جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور رب کی عبادت کرنے لگتا ہے تو روحانیت کی راہ تو خود ہی طے ہونے لگی. یہی تو روحانیت کی راہ ہے کہ نفس کو انسان کچلتا جائے اور رب کو یاد کرتا رہے، روحانیت حاصل کر لیتا ہے انسان. اس لیے روحانیت میں روزے کو آدھی طریقت کہا جاتا ہے. صرف اکیلا ایک روزہ آدھی طریقت کہلاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. ہر عبادت کی ایک ابتدا ہے، ہر عبادت کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، پھر اس کی سنت ہے، اس کی واجب ہے، اور کچھ آداب ہوتے ہیں. عجیب اتفاق یہ ہے کہ کوئی عبادت اپنی تکمیل کو نہیں پہنچتی جب تک کہ روزہ اس کا حصہ نہ ہو جائے. یہ روزے کی اہمیت اتنی زبردست ہے کہ ہر عبادت کی تکمیل ہوتی ہی روزے سے ہے. سلسلہ چشتیہ میں، اگر اور کسی سلسلے میں ایسا ہوتا ہے تو میرے علم میں نہیں، لیکن سلسلہ چشتیہ کا مجھے معلوم ہے، हर शागिर्द को उसका मुर्शद 3 रोजे रखवाता है। मुझे नहीं मालूम आपके मुर्शद साहब ने रखवाए या नहीं रखवाए, लेकिन हर मुर्शद अपने शागिर्द को 3 रोजे रखवाता है। और 3 रोजे इस किस्म के होते हैं कि पहले दिन वो इफ्तार जो करता है वो पानी से इफ्तार करता है और अगले दिन पानी ही से फिर सैर कर लेता है। उसके अगले दिन पानी की मिकदार कम कर दी जाती है, इफ्तार में भी और सैर में भी 1 घूंट पानी। और 3 दिन के रोजे के बाद फिर इफ्तार इंसान कर पाता है खाने की चीजों के साथ। ये रोजा तरबियत का हिस्सा है। कोई भी उस्ताद अपने शागिर्द को तकलीफ में और मुशक्कत में डाल के खुश नहीं होता, बल्कि ये मकसद ये होता है कि मेरे शागिर्द की अंदर की सफाई पूरी तरह हो जाए। तो रूहानियत में रोजे की अहमियत इतनी ज्यादा है कि एक तो उसे आधी तरीकत कहा गया, दूसरा ये कहा जाता है कि हर इबादत की तकमील रोजे पर होती है। अब रोजे के और तो फवायद हम अखबारों में, रसालों में और किताबों में पढ़ते रहते हैं। इसके बहुत से फवायद हैं रूहानियत में, लेकिन 3 फवायद मेजर फवायद हैं इसके, जो हमें रूहानियत में हासिल होते हैं। या यूं कहिए कि 3 ऐसे फवायद हैं जिनसे रूहानियत आगे बढ़ती है, तरक्की की मंजिलें तय करती है। पहले फायदे का ताल्लुक अखलाक समदियत से है। ये अखलाक समदियत की बजाय मैं अखलाक रब भी कह सकता था, लेकिन रब तो नाम है अपनी तमाम सिफात का, गर्चे उसका रब होना भी सिफत है, लेकिन ये सिफत घेरे में लिए हुए है उसकी तमाम सिफात को। और अल्लाह नाम है रब का, तो रब की एक सिफत है समद होना, बेनियाज है वो। तो रोजे का ताल्लुक अल्लाह की सिफत समझियत से है, बेनियाजी है कि न रब खाता है कुछ, ना पीता है वो, ना उसे ऊंग आती है, वो बेनियाज है इन तमाम चीजों से। तो जब इंसान रोजा रखता है तो इंसान के अंदर एक कैफियत यह आती है शुरू में कि वो अपने नफ्स को इन तमाम चीजों से रोक लेता है, उसकी रातें बेदार होती हैं, अपने रब को पुकारता है रातों को, उसकी पुश्त बिस्तर से नहीं लगती, खाने पीने से अपने नफ्स को वो रोके हुए है, दूसरी उसकी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उससे अपने आप को वो रोके हुए है, उसकी जुबान हर किस्म की यावा गोई से रुकी है। लेकिन मुसलसल रोजे रखने के बाद प्रैक्टिस ये हो जाती है कि वो इन चीजों से बेनियाज हो जाता है, आदतन नहीं करता ये काम, उसकी आदत में शामिल हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है रूहानियत में कि रोजे का ताल्लुक अखलाक समदियत से है, रब ताला की समझ होने की सिर्फ से इसका ताल्लुक बन जाता है। दूसरी, रोजे के अंदर रजू की सिफत पैदा होती है। रजू की सिफत क्या है? कि वो अपने रब के अहकामात की तरफ रजू करने लगता है कि जिन चीजों का हुक्म दिया गया है वो करता है और जिनसे रोका गया है उनसे रुक जाता है। तो यूं इंसान के तमाम आज़ा जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि रोजा आज़ा के रोजों का मजमुआ है, तो इंसान के तमाम आज़ा ऐसी चीजों से रुक जाते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, और उनसे रुककर इंसान के आज़ा रब की तरफ रजू करने लगते हैं, उनसे वो काम लेता है जिसका हुक्म दिया गया है। तो यूं ये रब की तरफ रजू हो गया। ये दूसरा फायदा है रब का रूहानियत में, अज खुद चीजें होने लगती हैं, शुरू में जबर और जब्त के जरिए से, और बाद में इंसान आदतन करने लगता है, उसका आदी हो जाता है, और वो उससे खुद ब खुद सरदर्द होती चली जाती है। तीसरा फायदा, अबूदियत के जरिए से अबद के मकाम तक पहुंचता है। बंदा आला तरीन मकाम है इंसान का, कि कोई इंसान अल्लाह का बंदा हो जाए। और रब का बंदा कौन है? जो रब की बंदगी करता है, उसके कहे हुए एक एक लफ्ज की पाबंदी करता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब ने बंदे का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो ले गया अपने बंदे को। आपके मेराज शरीफ का जहां जिक्र है उसमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज बंदा इस्तेमाल किया गया कि बंदा वो है जो उसकी बंदगी कर रहा है, और बंदगी रब के अहकामात को गैर मशरूत तरीके पर और कुली तौर पर न सिर्फ मानने बल्कि उनको पूरा करने का नाम है। तो रोजे के जरिए से इंसान में अबूदियत आती है, और अबूदियत के जरिए से वो अबद के मकाम तक जाता है। ये तीन बड़े फायदे हैं रूहानियत में रोजे के। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली इतवार जिक्र करेंगे इसका।